کسی بھی شخص کے ساتھ دھمکی آمیز گفتگو اسی وقت کی جاتی ہے، سختی کا رویہ اسی وقت برتا جاتا ہے جب وہ نصیحت کو قبول نہیں کرتا، تو اللہ سبحانہ وتعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ذمہ داری بتا رہے ہیں کہ یہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے یہ لوگوں کی نصیحت کے لیے ہے اور ان کو خبردار کرنے کے لیے، اور اس معاملے میں یعنی خبردار کرنے میں آپ کوئی دل کے اندر جھجک محسوس نہ کریں۔ حرج کا لفظ بنیادی طور پر اس گھنی جھاڑی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جھاڑی کے لیے جس میں سے گزرنا مشکل ہو۔ دل میں حرج کا مطلب کیا ہے؟ کہ مخالفتوں کی وجہ سے انسان دین کے راستے میں آگے بڑھنے سے رک جائے۔ سورۃ الحجر میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ ہم جانتے ہیں کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تم دل تنگ ہوتے ہو، تمہیں پریشانی ہوتی ہے کہ ایک صاف ستھری بات لوگوں کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی۔ تو یہاں دراصل آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اس کی پرواہ نہ کریں اور اپنا کام کرتے چلے جائیں۔ اگرچہ خطاب آپ کو ہے لیکن ہم سب کے لیے بھی اس میں ایک بہت بڑی نصیحت ہے، ایک بہت بڑا سبق ہے۔ ہر وہ شخص جو اللہ کے راستے میں آگے بڑھتا ہے، دین کے اوپر عمل کرتا ہے اور صرف اپنی ذات تک نہیں بلکہ دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچانا چاہتا ہے، تو اسے لازماً اسی قسم کی جھجک، گھٹن، دل کی تنگی، پریشانی، مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انسان انڈر پریشر فیل کرتا ہے اپنے آپ کو کہ اب اگر میں نے یہ قدم اٹھایا تو میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ مثلاً آپ سب اپنے آپ کو اب اس جگہ پر رکھیں، خود کو اس سچویشن میں رکھیں کہ جو جو قرآن پڑھتے ہیں اور پھر جو نیا حکم پتہ چلتا ہے اور اس پر عمل کی نیت کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا دل میں آتا ہے؟ اگر میں نے یہ کام کر لیا تو فلاں اور فلاں تو ناراض ہو ہی جائے گا، فلاں تو بالکل برداشت نہیں کرے گا، ماں باپ تو بہت ہی خفا ہو جائیں گے، یا شوہر قبول نہیں کرے گا مجھے، یا معاشرہ میرا مذاق اڑائے گا۔ دین کے راستے میں ہر ترقی پر، ہر نئے قدم پر انسان کے احساسات اسی طرح ہوتے ہیں۔ عمومی طور پر کوئی بھی نیا کام کرنا، کوئی بھی نیا کام انسان کو گھبراہٹ میں مبتلا کرتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ انسان مستقبل کے بارے میں خوف زدہ ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر اگر یہ نیا کام دین پر عمل کرنا ہو تو انسان کی گھبراہٹ اور جھنجھلاہٹ اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ دین کا پیغام بھی گمراہی کے دور میں ایک نیا پیغام ہوتا ہے۔ لوگوں کے لیے دین کی باتیں اجنبی ہو جاتی ہیں، جیسے کہ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا، کہ اسلام اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا اور عنقریب پھر ایسا ہی ہو جائے گا کہ اجنبی ہو جائے گا، پردیسی ہو جائے گا، جیسے کوئی ایلین ہو۔ ایک وقت آئے گا کہ خود مسلمان اسلام کو ایک نئی چیز سمجھنے لگیں گے، ایک نئی بات۔ فتوبہ للغرباء، ایسے اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جب کوئی نہ اس پر عمل کرے وہ عمل کر کے دکھائیں تو ان کے لیے خوشخبریاں. لیکن خوشخبری پانے سے پہلے قربانی کرنا پڑتی ہے، کچھ دینے کے بعد ہی حاصل ہوتا ہے، کچھ لٹانے کے بعد ہی ملا کرتا ہے. اب یہ جو قربان کرنے کا مرحلہ ہے، اپنے آپ کو، اپنے جذبات کو، اپنے عزت کو، مال کو، یہ ایک تکلیف دہ مرحلہ ہے. انسان ہر قدم پہ رک جاتا ہے، اس کا دل گھٹتا ہے، خوف کھاتا ہے، پریشان رہتا ہے کہ کیسے ہو. ہم سب اس مرحلے سے گزر رہے ہیں، نئے نئے چیلنجز کا سامنا ہے، خود اپنے نفس کے اندر سے بھی، خاندان والوں سے بھی، اور پورے معاشرے سے. ایسے میں اللہ تعالی کی طرف سے تسلی آتی ہے کہ یہ کتاب تو ایک نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، اس کے آنے پر، اس کے پانے پر، اس کے ملنے پر قطعاً پریشان نہ ہو، تمہارے دل میں کوئی تنگی نہ ہو، کوئی گھٹن نہ ہو. اور نہ صرف یہ کہ اس کے پا جانے پر، انزل الیکا پر، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر لتنزر بہ پر بھی کوئی تنگی نہ ہو، کوئی جھجک نہ ہو. کیونکہ بعض اوقات ایک چیز کو ہم خود تو مان جاتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، خود اپنے طور پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن اصل جھجک اور گھبراہٹ کب ہوتی ہے؟ جب کسی کو بتانا پڑتا ہے. بتانے کی جھجک شدید جھجک ہوتی ہے. اس لیے کیا فرمایا؟ بالکل نہ ڈرو اس کو پہنچاتے ہوئے، اس کو بتاتے ہوئے. ہم سب لے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ یعنی جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے، کیا آج وہی ذمہ داری امت کی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. ساری انسانیت کو حق کا پیغام اب کس کو پہنچانا ہے؟ امت کو پہنچانا ہے، جس میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی شریک ہوں گی. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. چاہے آپ ایک کو پہنچائیں یا سو کو پہنچائیں، پہنچانے میں ایک تو وقتی گھبراہٹ ہوتی ہے نا کہ پتہ نہیں میں بات صحیح کر سکوں گی کہ نہیں، معلوم نہیں کہنا کیا چاہوں گے، نکلے گا کیا منہ سے، یہ تو الگ رہی ہے، انسان بہت کانشیس ہو جاتا ہے. پھر یہ کہ پتہ نہیں لوگوں نے کیا ری ایکشن ظاہر کیا، معلوم نہیں میرے ساتھ کیا کریں، میرا مذاق اڑائیں، سنی انسنی کر دیں، یہ تو مانیں گے ہی نہیں. اس طرح کے بہت سے اندیشے اور وسوسے انسان کو روک دیتے ہیں، نہیں نہیں چپ کر کے بیٹھو، کوئی ضرورت نہیں زیادہ علم اگلنے کی. اور اس طرح انسان کئی چانسز گوا دیتا ہے خیر کی بات کرنے کے، بہت سے کہ لوگ مجھے قبول نہیں کریں گے. تو اسی پر تو وہ شعر ہے نا، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے. ہم اپنے آپ کو بچا رہے ہوتے ہیں نا کہ ہائی یہ شیشہ ٹوٹ نہ جائے، جس طرح آئینے کو بچاتے ہیں نا، ہم اپنی ذات کے آئینے کو بھی ایسے ہی بچاتے ہیں کہ ادھر سے ٹھوکر نہ لگے، ادھر سے کوئی چیز نہ پڑے، کوئی گرد نہ پڑے، کوئی ٹوٹے نہ، یہ نہ ٹوٹے. اپنی انا، اپنی حیثیت، اپنی شخصیت، اپنی ذات، اپنا آپ بڑا عزیز ہوتا ہے کہ ہائے لو مجھے کوئی کچھ کہہ دے، میرا تو آج تک ریکارڈ اتنا صاف ہے کہ ساری زندگی کسی کو جرت نہیں ہوئی مجھے کوئی کچھ کہے، لو اب اس معاملے میں پڑھ کے میں اپنی رئی سے عزت گنواؤں؟ نہیں، میں تو نہیں بتاؤں گی کسی کو کچھ. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہے ہمارا سارا ریکارڈ پچھلا؟ آپ کو تو صادق اور امین کہا جاتا تھا، سب آپ کی عزت کرتے تھے، آپ مکہ کی معزز ترین ہستی تھے، لیکن جب آپ نے یہ کام شروع کیا تو اپنے بھی بیگانے ہو گئے، شدید ترین مخالف. لیکن وہ مخالفت کتنے دن رہی؟ بالآخر حق کو فتح ہوئی. تو جب ہم بھی اپنی ذات کو بچانے لگتے ہیں، نہیں کوئی کچھ نہ کہے، نہ مجھے کچھ نہ کہے، پیچھے ہونے لگتے ہیں نا, تو پیچھے ہونے سے تو دین کا کام نہیں چلے گا. تو اس پر کسی نے بہت خوب کہا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. کہ تیرا یہ دل اور تیرا یہ شیشہ جسے تو بچا کے رکھتا ہے کہ اس دل پہ کوئی چوٹ نہ پڑے کسی کی بات کی, تو اسے نہ بچا. اس لیے کہ اگر یہ ٹوٹ گیا تو جس نے یہ بنایا ہے اس کو یہ ٹوٹا ہوا زیادہ اچھا لگتا ہے بنسبت اس کے ثابت ہونے کے, یہ ٹوٹ کے زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے. جو اللہ کی راہ میں ٹوٹنا جانتا ہو, جو اللہ کے لیے اپنی ہستی کو مٹانا جانتا ہو, اللہ کے ہاں ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ کی عزت وہی پایا کرتا ہے. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکرا للمؤمنین. صرف مخالفت ہی نہیں, ماننے والے بھی ہوں گے اور وہ اسے قبول کریں گے, وہ اسے آگے بڑھ کر لیں گے. مؤمنین, ان کو اس سے نصیحت ہوگی. پھر سب کو خطاب ہے, اتبعوا, پیروی کرو. لوگوں, پیروی کرو. کس کی؟ ما انزل الیکم من ربکم, جو اتارا گیا تمہاری طرف, تمہارے رب کی طرف سے, اللہ کی طرف سے تمہارے پاس جو کچھ آیا ہے اس کو فالو کرو. ولا تتبعوا من دونه اولیاء, اور اسے چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی مت کرو, دوسروں کی بات مت مانو. قلیلا ما تذکرون, کتنا کم تم نصیحت پکڑتے ہو, کتنی کم بات سنتے ہو. لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہم جب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کتنے لوگ اس کو کر رہے ہیں. زیادہ پاپولر کون سی چیز ہے؟ پہننے کے معاملے میں, اوڑھنے کے معاملے میں, کھانے پینے کے, کسی بھی چیز کے معاملے میں, حتیٰ کہ اپنے دین کے معاملے میں بھی, کہ زیادہ لوگ کس چیز کو پسند کر رہے ہیں, میجورٹی کی رائے کیا ہے, ان کا خیال کیا ہے. چلو تم ادھر کو, ہوا ہو جدھر کی. لیکن یہاں کیا کہا گیا؟ نہیں, ادھر نہیں چلو, صرف اللہ کی طرف چلو. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. اولیاء, ولی کی جمع, سرپرست کے معنی میں. سرپرست کون ہوتا ہے؟ جس کی رہنمائی میں انسان کوئی کام کرتا ہے, یعنی جس کی گائیڈنس پر وہ اعتماد ظاہر کرتا ہے, یعنی جن کے سائے میں تمہیں کام کرنے میں سکون ملتا ہے. فرمایا نہیں, جو اللہ نے اتارا ہے اسی کی رہنمائی پہ چلو. اکثریت کو فالو کیوں نہ کرو؟ میجورٹی کو کیوں نہ دیکھو؟ میجورٹی کی بات مان کر تو انسان ایک دم پاپولاریٹی حاصل کر لیتا ہے, تو مخالفت برداشت نہیں کرنی پڑتی نا. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں, حق کی پہچان یہ نہیں کہ بہت سے لوگ وہ کام کر رہے ہیں. حق, خواہ ایک شخص اس پہ چل رہا ہو, وہی حق ہے اور اسی کی پیروی کرنی ہوگی. اکثریت کو مت دیکھو. ایک اور جگہ پر آتا ہے, وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اگر تم زمین میں رہنے والی اکثریت کی پیروی کرو گے, ان کی اطاعت کرو گے, وہ تمہیں اللہ کے رستے سے ہٹا دیں گے, اللہ کے رستے سے بھٹکا دیں گے. بعض اوقات انسان سوچتا ہے, میرے پورے خاندان میں کوئی نماز نہیں پڑھتا, میں کیوں پڑھوں؟ میرے پورے خاندان میں کوئی سر نہیں ڈھکتا, میں کیسے ڈھک لوں؟ پورے خاندان میں یہ رسمیں ہوتی ہیں, میں کیسے چھوڑ دوں؟ ایسے ہی کرتے ہیں نا, سارے تو یہی کر رہے ہیں, میں کیسے نہ کروں؟ مجھے بھی وہی کرنا جو سب کر رہے ہیں. نہیں, وہ نہیں کرنا. لیکن اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں, ذرا اس کو محسوس کریں. قلیلا ما تذکرون, قلیلم ما تذکرون، کتنی کم نصیحت پکڑتے، کتنی کم بات مانتے ہو، کم ہی لوگ مانتے ہیں اور کم ہی بات مانتے ہیں، زیادہ اپنی منواتے ہیں، اپنی پہ چلتے ہیں، لیکن اپنی پہ چلنے والے کس انجام کو پہنچتے ہیں؟ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، جنہیں ہم نے ہلاک کر ڈالا، کیوں؟ اس لیے وہ تھیں کثرت سے مگر اللہ کی نافرمانی پر تھیں۔ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا، تو آیا ان کے پاس ہمارا عذاب رات کے وقت، او ہم قائلون، یا وہ دوپہر کو آرام کر رہے تھے، قیلولہ کر رہے تھے، یعنی بے خبری کی، غفلت کی نیند سو رہے تھے کہ اللہ نے سوتے میں ان پر عذاب کی یلغار کر دی۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ جاگ رہے ہوں، ہوش و حواس میں ہوں، طاقت میں ہوں، تو کسی بھی چیز کا مقابلہ آسان ہوتا ہے، لیکن جب آپ سو رہے ہوں اور یہ کہ ایک کوئی آ کے آپ کو ہلا دے، جھنجھوڑ کے اٹھا دے کہ اٹھو، یہ بھاری سامان اٹھا کے نیچے لے جاؤ، تو اس وقت آپ اپنے آپ کو بھی نیچے لے جائیں تو بڑی بات ہے، کہاں یہ کہ کچھ اور اٹھا کے لے چلیں۔ تو بالکل اسی طرح عذاب جب آیا تو عام حالات میں بھی عذاب کا آنا سخت بات تھی، تو کہاں یہ کہ سوتے میں عذاب کا آنا، اور سونے کے دونوں اوقات کا ذکر ہے، خواہ رات کو سوئے ہوئے تھے یا دن کو آرام فرما رہے تھے۔ اور جب عذاب آیا، فما کان دعواہم، تو نہ تھی ان کی پکار، اذ جاءہم بأسنا، جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا، الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا، انا کنا ظالمین، کہ یقیناً ہم ہی ظالم ہیں۔ جب ان پہ عذاب آیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سوتے میں ہی ان کی جان نکل گئی اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہوا عذاب کا، نہیں، انہیں غفلت سے اٹھایا گیا اور پھر پورے شعور اور احساس کے ساتھ انہیں وہ عذاب دکھایا گیا، اب وہ اتنے سینسز میں تھے کہ عذاب دیکھ کے یہ کہہ اٹھے کہ ہم ظالم تھے، غلطی ہماری تھی۔ اب یہاں آپ دیکھیں گے ایک سورۃ الاعراف میں بہت سی پچھلی قوموں کے واقعات آئیں گے جو اکثریت میں تھیں اور ان کے مقابلے میں حق کا پیغام دینے والے اور حق کو ماننے والے اقلیت میں تھے، مائنورٹی تھے، ہر قوم میں یہی ہوا، لیکن کیا ہوا کہ ہمیشہ مائنورٹی نے فتح حاصل کی میجورٹی پر، میجورٹی تباہ ہو گئی۔ یہ واقعات اللہ تعالیٰ اس لیے دکھاتے ہیں تاکہ ہم سب ہوش میں آئیں کہ کبھی بھی کسی چیز کو صرف اس لیے نہ اختیار کر لیں کہ سبھی جو کر رہے ہیں تو ہم کیسے نہ کریں، ہم بھی کر لیں، یہ تو زمانے کا فیشن ہے، نہیں، اگر ظلم ہے اور سب کر رہے ہیں تو بھی ظلم حلال نہیں ہو جائے گا، ظلم کا کوئی جواز نہ ہوگا۔ فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا الا ان قالوا انا کنا ظالمین، اور جن لوگوں پر دنیا میں عذاب نہیں آتا اور وہ مجرم ہی ہو کر مرتے ہیں، ان کے لیے آخرت کا بھی ایک دن ہے، ان کی موت ان کے لیے ایسے ہی عذاب کا سبب ہو جاتی ہے۔ اب قیامت کا دن آ گیا، اب کیا ہوگا؟ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے تھے، جن جن لوگوں کے پاس حق کا پیغام آیا، ان سب سے ہم سوال کریں گے، اور ضرور سوال کریں گے کہ انہوں نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا۔ جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اور جس دن وہ انہیں پکارے گا اللہ تعالی اور ان سے پوچھے گا، مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم ضرور سوال کریں گے رسولوں سے بھی۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اللہ رسولوں کو بھی جمع کرے گا اور ان سے پوچھے گا تمہیں کیا جواب ملا تھا، یہ کس سوال جواب کی بات ہے؟ یہ قیامت کے دن کے سوال جواب کی بات ہے. یعنی دنیا میں جو قوموں پہ عذاب آتا ہے وہ ان کے جرائم کی پوری سزا نہیں، وہ تو اس لیے ان کو مٹا دیا جاتا ہے کہ اب نو مور، اور کوئی مزید گنجائش نہیں تم لوگوں کے زندہ رہنے کی، نو مور لائف، تم ڈیزرو ہی نہیں کرتے کہ اور سروائیو کرو، دنیا میں رہو، نو مور چانس. صرف ان کا چانس ختم کرنے کے لیے جبکہ سزا تو آخرت میں ہوگی، سوال تو وہاں ہوگا، پوچھ تو وہاں ہوگی، پیغمبروں سے بھی پوچھا جائے گا، لوگوں سے بھی پوچھا جائے گا. پیغمبروں سے کیا پوچھا جائے گا؟ تم نے کیا پیغام پہنچایا، پہنچایا کہ نہیں. لوگوں سے پوچھا جائے گا پیغام آیا کہ نہیں، وہ کہیں گے آیا. پھر پوچھا جائے گا کیا جواب دیا تم نے، مانا کہ نہیں. اسی طرح قوموں کے علاوہ انڈیویجولی بھی سب سے پوچھا جائے گا، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کلکم راء وکلکم مسئول عن رعیته، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے سوال ہوگا، حتیٰ کہ عورت کے بارے میں بھی آتا ہے والمرأة راعية فی بیت زوجها ومسئولة عنها، عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ گھر میں کیا ہوتا رہا، حدود اللہ پامال ہوئی یا اللہ کے احکام مانے گئے. ہماری ذمہ داری صرف کھانا بنانا نہیں، یہ صرف صفائی دھلائی کا انتظام نہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ بھی عورتوں سے پوچھا جائے گا کہ اولاد کی اخلاقی تربیت کا کیا انتظام کیا، ان کو اللہ کے راستے پر کتنا ڈالا. پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ تم سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے، انہوں نے بھی کوئی خدا کا حق پہچانا کہ نہیں، کہیں وہ تم کو ہی تو نہیں صرف خدا سمجھتے رہے. کیونکہ ہمارا زیادہ انٹرسٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمارا کام کرتے رہیں، اور وہ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں تو ہماری بلا سے وہ خود ہی جواب دیں گے، ہمارا کیا، ہمارا تو کام وقت پہ ہونا چاہیے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ان سے اپنی دنیا کے کام نکلوانے کے بعد ان کا بھلا بھی سوچیں کہ وہ بھی اپنے فرائض ادا کریں. اسی لیے اپنے غلاموں کو، اپنے نوکروں کو تعلیم و تربیت دینے کا بہت ہی اجر و ثواب ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ آپ ان کے لیے کسی ٹیچر کا بندوبست کر سکتے ہیں، کسی اگر تھوڑا بہت پڑھے لکھے ہیں تو کتاب کا یا کیسٹ کا یا کسی بھی چیز کا، اور وقتاً فوقتاً پوچھتے رہیں کہ کم از کم فرائض کی حد تک انہوں نے فرض پورے کیے، کسی حرام میں مبتلا تو نہیں. ٹھیک ہے، ہمیں تجسس کا یا چھپ چھپ کے ان کے اعمال کا جائزہ لینے کا تو حق نہیں، لیکن ظاہر میں جو فرائض ہیں ان کے بارے میں تو ضرور پوچھنا چاہیے. بسا اوقات جہالت کی وجہ سے اس طبقے میں بہت خرابیاں ہوتی ہیں، اور ہمیں ان سے کیا تعلق ہے، بس صرف اپنے آرام کی حد تک. ان کی آخرت کا کیا بن رہا ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. حالانکہ اگر دن کا ایک چھوٹا سا حصہ ان کو پاس بٹھا کر صرف چند باتیں ان سے کر لی جائیں، تبلیغ کا پہلا میدان وہ ہو سکتے ہیں کہ جو بےچارے سب سن لیں گے آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، وہیں سے پریکٹس کر لیں. اسی طرح امام وقت سے پوچھا جائے گا، یعنی حکومت کے افراد سے پوچھا جائے گا ان کی رعیت کے بارے میں کہ عوام کن گمراہیوں کا شکار تھی. ہمارے یہاں عموماً لوگوں کو کتنا شوق ہوتا ہے عہدے قبول کرنے کا، مثلاً اگر کوئی وزیر بن جائے یا کسی بڑے عہدے پہ چلا جائے تو کتنی مبارکیں دیتے ہیں نا لوگ، سارے خاندان کا خوشی سے حال برا ہوتا ہے، سب ہو سکتا ہے جیلسی بھی ہو، لیکن عموماً یہ ہے کہ جو قریب کے رشتے دار ہوتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں کہ بس اب یہ ہمارا وہاں پہنچ گیا تو ہمارے سب کام آسان، سب سفارشیں ہو جائیں گی. وہ بےچارا ان کی دنیا بناتا رہتا ہے اور اس کے عوض اپنی آخرت خراب کر لیتا ہے، حالانکہ اس کے فرائض میں صرف سفارشیں کرنا کرانا نہیں یا صرف دنیا کے کام بنانا نہیں بلکہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے. اب دیکھیں کہ اسلام میں عہدہ جو ہے وہ ایک بڑی امانت ہے، بڑا بوجھ ہے، ذمہ داری ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان کا کیا حال ہوا تھا جب ان پہ خلافت کی ذمہ داری آئی تھی، ان کی کمریں کیوں جھک جاتی تھی، ان کے بال کیوں دنوں میں سفید ہو جاتے تھے. اس لیے کہ ان سب کی ذمہ داری آ پڑی ہم پہ، یہ غلط کریں گے تو ہم سے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا امام وقت سے، حاکم وقت سے کہ بتاؤ تمہاری رعایا کیا کر رہی تھی، کیا ٹرینڈز تھے، کیا باتیں ہوتی تھی ان کے اندر. آج ہمارے کتنے مسلمان حاکموں کو اس بات کا احساس ہے کہ ان کی پرائرٹیز میں صرف بجلی اور پانی فراہم کرنا ہی نہیں، وہ تو ہے ہی کہ عوام کی بنیادی ضرورتیں پوری کی جائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ لوگوں کی دینی، اخلاقی، ایمانی حالت کے بھی ذمہ دار ہیں، ان سے ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. اور جب سے مسلمان حکمرانوں نے اپنی یہ ذمہ داری چھوڑی، مسلمان امت زوال کا شکار ہو گئی، ان میں باہم اختلافات، جھگڑے، فساد، خرابیاں شروع ہو گئیں. کیونکہ بسا اوقات قانون سے وہ اصلاح ہو جاتی ہے کہ جو صرف تعلیم سے نہیں ہوا کرتی. ایک حدیث میں آتا ہے ان اللہ لیزع بالسلطان ما لا یزع بالقرآن، کہ اللہ بسا اوقات سلطان سے وہ کام لیتا ہے جو قرآن سے نہیں لیتا. ٹھیک ہے، قرآن کی تعلیم سے بھی لوگوں کے اندر خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے، احساسات یعنی ایمان اور تقویٰ آتا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان انسان ہے. جب تک باہر سے بھی کچھ قوانین نہ ہو، معاشرے میں امن و امان اور عدل کا قیام ممکن نہیں ہوتا. تو قیامت کے دن کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، سب کے سب نگران ہو، ہر شخص کہیں نہ کہیں نگران ہے، اور ہر شخص سے اس کی نگرانی کے جو کام ہے اس میں پوچھا جائے گا، اس کی ذمہ داریوں کا سوال ہوگا. کلکم